الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معزز سامعین کرام بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں اور سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور آج 13 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک میں جس طرح 2 معروف ایام حضرت فاروق اعظم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نسبت رکھتے ہیں، اسی طرح ان دونوں دنوں کی ایک اور نسبت بھی ہے. یکم محرم کی نسبت اس لحاظ سے بھی ایک انفرادی حیثیت کی اعتبار سے مسلم ہے کہ وہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے. ہر قوم، ہر ملک، ملت، ہر طبقہ کی کچھ آپس میں اصلاحات، نشانیاں، علامات اور تہذیب و ثقافت کے عنوان ہوتے ہیں، اور وہ قوم اپنے روزمرہ کی گفتگو میں، اپنے ماحول اور معاشرے میں ان باتوں سے ایک امتیازی حیثیت کی وجہ سے دوسری قوموں سے مختلف ہوتی ہے. اس لیے جہاں ہم دیکھتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور 1900، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 94 چل رہا ہے، تو یہ سال عیسوی ہے جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور عیسائیت سے زیادہ تر اس سال کی نسبت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ چیزیں ہمیں یاد ہیں اور ہم اس کے ساتھ اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں. ایک وہ، دوسرے مہینے وہ تو ویسے ہمارے پرانے لوگوں کو تو آتے ہیں، ہاڑ، وساخ، کتا، چیت، پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ ہمارے موسمی مہینے بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ایرانیوں کے ماہ و سال کا حساب و کتاب ہم سے مختلف ہے. بین ہی ایک مسلمانوں کا اپنا سال و مہینوں کا حساب و کتاب ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہماری ایمان کا جز ہے. کس مہینے میں آپ نے روزے رکھنے، کس مہینے میں آپ نے حج کرنا ہے، کون سے ایام ہیں، جو ایام مخصوص ہیں اور جن ایام میں کھانا پینا چھوڑ دینا گناہ ہے، جن ایام و ایام تشریق کون سے ہیں، یہ وہ اسلامی مہینے ہیں، اسلامی ایام ہیں جو ہماری عبادت کا حصہ ہیں. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں جنوری کے مہینے میں روزہ رکھا کروں تو نہیں مانا جائے گا، کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں مارچ اپریل میں حج کروں گا ہر سال تو نہیں تسلیم ہوگا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلامی مہینوں کے ایام ہمارے عقیدے کا جز ہیں، ہماری عبادتوں کا حصہ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا اسلامی سال شروع کب ہوتا ہے. میں اس آدمی کا نام نہیں لیتا، کئی مرتبہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا، آپ کے ملک کا وزیر رہا، اسلام کے عنوان پر بڑی زبردست تقریریں کرتا ہے، آج بھی وہ ایم این اے. میں اور وہ لاہور میں الحمرا حال میں اکٹھے ہوئے, ایک جنگ اخبار کا پروگرام تھا رمضان المبارک کے مہینے میں. اس نے بھی تقریر کی اسلام کے عنوان پر, میں نے بھی کی. بعد میں مجھے کہنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے, کتنا عرصہ ہو گیا. یعنی اس بیچارے کو یہی پتا نہیں تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. جیسا کوئی آج پوچھے کہ کتنے دن ہو گئے تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج کی 13 دن میں 13ویں تاریخ پر اگر کوئی شخص ہم سے پوچھنا چاہے تو ہم اسے جواب دیں گے کہ 1405 سال, 1404 سال 10 دن, یا یہ کہیں 1404 سال 9 مہینے 29 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہو گئے ہیں. ایک ایک دن کا ہمارے پاس حساب. تو جب میں نے اس کو بتلایا تو کہنے لگا اچھا یہ تو ابھی ابھی کی بات ہے, یعنی 1400 سال ہی ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے تھے؟ کہنے لگا میں نے سمجھا شاید 8-9 ہزار سال ہو گئے. یہ ہماری دین سے دوری, اسلامی تاریخ سے ناواقفیت, اسلامی ماہ و سال سے عدم دلچسپی کی وجہ ہے. وغیرہ اگر آج کسی کو 1995-1994 یاد ہے تو اسے یہ بات کیوں نہیں یاد کہ اس وقت سال ہجری 1405 شروع ہو چکا, 1415 شروع ہو چکا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے جو اور بے شمار صلاحیتیں اور عظمتوں سے نوازا تھا کہ انہوں نے بہت ساری اصلاحات نافذ کی. یہ پولیس کا محکمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات میں سے الگ سے, قیدیوں کے لیے قید خانے باضابطہ طور پر بنانا اور ان قید خانوں میں قیدیوں کو رکھ کر ان کی اصلاح کرنا, یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات میں سے. ورنہ پہلے کیا کرتے تھے, کسی کو پکڑا کسی کو کنویں میں ڈال دیا, کسی کو اندھیر کوٹری میں ڈال دیا, کسی کو کسی ویرانے میں ڈال دیا. یہ انداز تھے, باضابطہ مجرموں کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان کی اصلاح کرنا اور انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ آئندہ ہم اس جرم سے باز آئیں, اور اس کے لیے قائد خانے اور جیلیں تعمیر کرنے کا کام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شروع کیا. اسی طرح خط و کتابت, یہ ڈاک خانے, پیغام رسانی کے کام کو جدت. یہ نہیں کہ اس سے پہلے لوگ خط نہیں بھیجتے تھے, یہ بات نہیں کہ اس سے پہلے پولیس نہیں تھی, یہ بات نہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اپنے رسائل و جراد کا یا یہ دوسرا سلسلہ نہیں تھا یا جیل نہیں تھی. وہ ایک مخصوص انفرادی تھی, ہر آدمی اپنے اپنا انداز تھا, لیکن باضابطہ کسی محکمے کی بنیاد رکھنا, اس کی تفصیلات کو طے کرنا, اس کو نظم و ضبط کے ساتھ مستقل طور پر ایک مؤثر ادارہ بنانا, یہ وہ امور ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے رب العالمین نے کام کروائے. تو انہوں نے یہ بات سوچی کہ مسلمان اپنے سال اور مہینوں کا حساب ویسے تو رکھیں گے کہ یہ محرم ہے, یہ سفر ہے, یہ رمضان ہے, یہ شوال ہے, یہ ذی‌الحجہ ہے, زکات ہے, یہ تو رکھیں گے, لیکن مدتیں گزرتی چلی جائیں گی. تو مسلمانوں کی اپنی تاریخ کا بھی آغاز ہونا چاہیے, ان کی اپنی اسلامی تاریخ کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. تو پھر یہ بات سوچی گئی کہ مسلمانوں کی اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں. تو یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں, جیسے کہ سال عیسوی. یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ آپ کی وفات سے کریں. یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے کریں.
لیکن سوچو بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ باضابطہ اسلام کو مستقل طور پر مستقر چھاؤنی قلعہ مدینہ منورہ کے عنوان سے حاصل ہوا، پیغمبر اسلام کے ہجرت کرنے کے بعد اسلام کی سرحدیں پھیلنا پھولنا اور وسیع ہونا شروع ہوئیں، تو مسلمانوں کے حساب اور سن کو اور سال و دنوں اور ایام و مہینوں کے حساب و کتاب کو ہجرت سے معنون کر کے اور ہجرت کے سال سے شروع کر کے یہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، تو جس طرح آج 1413 محرم الحرام 1415 تاریخ ہے، 1415 کا اپنے سال ہجری ہے، تو کیا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 1415 سال گزر گئے ہیں، اور اسلامی سال کا آغاز جس طرح باقی سالوں کا آغاز، کسی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، کسی سال کا آغاز کسی اور مہینے سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یکم محرم کو فاروق اعظم کی شہادت بھی ہے اور اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رسم بد شروع ہے، پوری دنیا میں ہی ہے کہ جی جب نیا سال چلتا ہے چڑھتا ہے تو اسے خوش آمدید کہتے ہیں، نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں شراب پی کر، نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں بدماشی کر کے، نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں پٹاخے چھوڑ کر، نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں کلبوں میں جا کر، نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے بے شمار فحاشی عریانی بے حیائی پر مبنی پروگرام دنیا میں ترتیب دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا نیا سال شروع کیسے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا نیا سال شہادت سے شروع ہوتا ہے، پہلا ہی دن اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، آؤ اس پہلے دن میں عزم کریں، آؤ اس پہلے دن میں ارادہ کریں، آؤ اس پہلے دن میں اللہ سے عہد کریں، آؤ اس پہلے دن میں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا عہد کریں، آؤ اس پہلے دن میں یہ بات طے کر لیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ کے نام پہ قربان، اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم، جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کا عزم، اپنی عزیز ترین چیز جو سوائے جان کے کوئی دوسری نہیں ہے، اپنی جان سے عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی، دوستیاں الگ ہیں، اولاد کے رشتے الگ ہیں، بڑے رشتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جب آدمی کی اپنی جان پر آتی ہے تو اپنی جان کی مصیبت ٹالنے کے لیے مال بھی قربان، جب اپنی جان پہ آتی ہیں تو مائیں بچے بھی بھول جاتی ہیں، جب اپنی جان پہ آتی ہے تو آدمی دوست بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا عزم سال کے پہلے دن۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے محرم الحرام میں، اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ عموماً ہمارے جمعے، ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسیں شہادت کے عنوان کو یا ان مقدس شخصیات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں، لیکن اس بارے میں ہماری معلومات اتنی قلیل ہیں کہ پورے بھرے بھرے مجمع سے چند لوگ نکلتے ہیں جو یہ معلومات رکھتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس دن کو اور بھی بہت ساری شرافتیں اور عظمتیں حاصل ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن بڑا ہی تاریخی دن ہے، یہ وہ دن ہے روایات کے مطابق جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم کے جسم میں روح کو پھونکا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، یہ وہ دن ہے جس دن آدم آسمان سے دنیا پہ آئے، یہ وہ دن ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی وہ آ کر جودی پہاڑ کے اوپر لگی، یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ گلزار بن گئی اور دشمنوں کی سازش سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے ساتھ باہر نکالا، یہ وہ دن ہے جب بنی اسرائیل کے لیے وہ دریا خشک ہوا اور وہ وہاں سے گزر گئے، فرعون غرق ہوا، اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، یہ وہ دن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اس وقت کے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا شریعت محمدیہ میں فرض ہوتا تھا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بھی فرض ہوتا تھا، جب رمضان المبارک کا روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے آپ اس دن کا روزہ تسلسل کے ساتھ رکھتے رہے، اور آخری سال میں جب آپ کی عمر کا آخری سال تھا کسی نے بتایا کہ اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، اس دن کا روزہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی اس دن کو محترم اور متبرک جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن کی تعظیم اور حرمت زیادہ کریں گے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور ساتھ رکھوں گا، 9ویں کا پھر 10ویں کا یا 10ویں کا پھر 11ویں کا، اس دن کے ان ایام میں 10ویں اور 9ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آج کل اور میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس روز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ بھی اس دن روزے کے ساتھ تھے، اور روزے والا آدمی دشمنوں سے پانی نہیں مانگا کرتا، روزے والا آدمی دشمنوں سے پانی نہیں مانگا کرتا، اور پھر آج بھی اگر کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت، تعلق، الفت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ جب 10 محرم کا حسین اکرم کی شہادت کا اور عاشورے کا دن آئے تو وہ شخص بھی پھر سبیلوں پہ پانی نہ پیتا پھرے، وہ شخص بھی پھر سبیلوں پہ لوگوں کے روزے نہ توڑواتا پھرے، وہ شخص بھی پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حسین کے انداز کو اپناتے ہوئے عاشورے کے دن کا روزہ رکھے، عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں، اور پھر یہ اللہ کے بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس دن جو آدمی جو مانگتا ہے یہ ان ایام میں سے ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، کوئی اس دن جنت مانگتا ہے، کوئی اس دن صحت مانگتا ہے، کوئی اس دن عافیت مانگتا ہے، کوئی اس دن اللہ کی رحمت کی چادر کو پکڑ کے روتا ہے، کوئی اس دن قرآن پاک پڑھتا ہے، کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے، اور کوئی سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، کوئی سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے، اب جو کرے گا سو وہی پائے گا، اور یہ دن وہ دن ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہوگا، قیامت بھی جب قائم ہوگی تو قیامت کی قائم ہونے والا دن اور قیامت کی گھڑی جس ایام میں جس یوم میں آئے گی وہ یوم بھی عاشورہ کا دن ہوگا، اس لیے عاشورہ کے دن کی اس حیثیت کو جو تاریخی عنوان سے میں نے عرض کیا ہے یہ حیثیت بھی پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہوا یہ ہے کہ 1 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ان مہینوں کے ان ایام کو اس مہینے کے ان 2 دنوں کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، ایک ایسی حیثیت جو امتیازی اور انفرادی حیثیت ہے وہ عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، بہرحال میں نے آج عنوان کچھ اور بیان کرنا تھا، آج میں نے خاص طور پر جو عنوان آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ ہے اخلاص، اخلاص تصحیح نیت، کسی کام کرتے وقت، کوئی عبادت کرتے وقت، کوئی بڑی سے بڑی قربانی دیتے وقت، کسی بڑے سے بڑے نقصان اٹھاتے وقت یا فائدہ حاصل کرتے وقت انسان کی نیت کو بہت بڑا دخل ہے، ایک آدمی کی نیت ایک کام کرتے وقت خراب ہو گئی، کام بہت بڑا ہے، کام اتنا بڑا ہے کہ لوگ آشش کر اٹھے، قربانی اتنی بڑی ہے کہ لوگ حیران و پریشان ہیں، لیکن قربانی دیتے وقت نیت میں فتور آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، رب العالمین باوجود عالم الغیب والشہادہ ہونے کے اسے سوال کریں گے کون ہے تو؟ عرض کرے گا میں شہید ہوں، کیا کر کے آیا ہے؟ اے اللہ دیکھ میں تیرے دین کے لیے، میں تیرے کلمے کے بلند کرنے کے لیے، تیری دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، تیرے پیغمبر کی شریعت کے نفاذ کے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کیا، یہاں تک کہ میں اپنا سر تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اور شہید کو شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے، کل شہید کا شہید ہونا اس کا خون، اس کے کپڑے، اس کے زخم خود اس کی شہادت پہ گواہی دیں گے، اور ہر شہید اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون جاری ہوگا، اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ اپنے زخمی کپڑے لے کر، اپنے وجود کے ٹکڑے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ وجود کے ٹکڑے، وہ خون کا بہنا، وہ کپڑوں کا رنگین ہونا خود بول کر بتائے گا کہ یہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے آنے والا شہید ہے۔ ہر آدمی اب جب وہ آئے گا تو وہ اپنی داستان اس انداز میں جب بیان کرے گا کہ میں اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر کے آیا ہوں، تو رب العالمین فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اور ارشاد خداوندی ہوگا فرشتوں سے کہ پکڑو، جکڑو اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ تیرے راستے میں قربان ہونے کا صلہ تیری رضا ہے، تیرے راستے میں جان دینے کا صلہ جنت ہے، تیرے راستے میں دکھ اٹھانے کا صلہ قیامت میں تیرے عرش کا سایہ، تیرے راستے میں قربان ہونے کا صلہ تیری نعمتی ہے، تیرا انعام ہے، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تیری عدل و انصاف کی عدالت سے، تیرے میزان عدل کے ترازو سے، تیرے دریائے رحمت کے جوش میں آنے کے باوجود میرے لیے یہ آڈر ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے لیے یہ آڈر ہے کہ مجھے جنت سے محروم کر دیا جائے، تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ تو سچ کہتا ہے کہ میں نے شہید کے لیے یہ ساری نعمتیں رکھی ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ شہید کے لیے جنت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ شہید کا خون گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ شہید کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کہ تو جو گلا کٹوا کے آیا ہے، تو جو گولیاں کھا کر آیا ہے، تو جو سینہ چھلنی کروا کر آیا ہے، یہ میرے راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ جنت کے حصول کے لیے نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تیرے ذہن میں یہ بات تھی، تیرے نیت یہ تھی کہ لوگ میرے مرنے پر کہیں گے بڑا بہادر ہے، لوگ میرے مرنے پہ کہیں گے کیا بات ہے جناب کتنا شجاع تھا، لوگ میرے مرنے پر کہیں گے بہت بڑی قربانی دی، لوگ میرے مرنے پر میری اولاد کی عزت کریں گے، میری شہرت ہوگی، میرے نام پہ ایڈیٹوریل لکھے جائیں گے، میرے نام کے قصیدے پڑھے جائیں گے، لوگ میری قربانیوں کا تذکرہ کریں گے، لوگ آہ واہ واہ کریں گے، تم نے دنیا کی عزت کے لیے، لوگوں کی زبانوں سے واہ واہ کے لیے، لوگوں کی زبانوں سے تعریفی جملوں کے لیے، تعریفی کلمات کے لیے، اور اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی عزت اور آبرو کے لیے جان دی ہے، اگر ان کے لیے جان دی ہے، تیری تعریف ہو چکی، تیری سنا ہو چکی، تیری مدد ہو چکی، تیری نیت تھی وہ تجھے مل گئی ہے، اب بتلا میرے پاس کیا لینے آیا ہے، اس لیے تو نے جو جان دی ہے اگر اس لیے دی ہوتی کہ رب راضی ہو جائے، اس لیے دی ہوتی اللہ راضی ہو جائے تو آج صلہ تھا، لیکن تیری نیت یہ تھی نہیں۔ دوسرا آئے گا مالدار، ہاں بھائی بتلاؤ میں نے دولت دی، مال دیا، زندگی دی، کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ دنیا سے پوچھ کے تو دیکھ، میرے دروازے تو ہر وقت غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے کھلے رہے، میری دولت تو ہر وقت مساجد مدارس کی تعلیم کے لیے وقف رہی، ہر وقت میرے دروازے سے مصیبت زدہ پریشان لوگ، بدحال لوگ آ کر اپنی جھولیاں بھرتے رہے، میرا دروازہ تو کھلا رہا، میں تو وہ ہوں کہ لوگ سخی کہتے ہیں، میں نے تو سارا پیسہ تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ یہ لاشک، تو نے پیسہ خرچ کیا، تیری دولت خرچ ہوئی، لوگوں نے تیرے دسترخوان سے کھایا، تیرے پیسے سے مسجدیں بنی، مدرسے بنے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بتلا کے نیت کیا تھی، نیت کیا تھی؟ اب اللہ کو کون بتلائے کہ نیت میری یہ تھی یا وہ تھی؟ بھائی وہاں تو ہر چیز سامنے ہوگی، آج کل تو ہر چیز ذہن میں آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے سورہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، اپنے عزیزال کو پڑھ کر دیکھیں، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ روز قیامت وہ ہے جس دن زمین خبریں دے گی، زمین بول کر بتلائے گی کہ یہ کرتا تھا۔ اچھا، وہ دن ہے کہ جس دن ہم انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے ہاتھ بول کر گواہی دیں گے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کیا کرتا رہا، زبان بند، ہاتھ گواہی دے گا کہ کیا کرتے تھے، پاؤں گواہی دیں گے کہ کیا کرتے تھے، زمین بول بول کر بتلائے گی کہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات پچھلے زمانوں میں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ بات کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ ہم ایک شادی ہے، بیاہ ہے، کانفرنس ہے، پروگرام ہے، سارے کے سارے پروگرام کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، جنازہ ہو گیا، کانفرنس ہو گئی، جلسہ ہو گیا، جلوس نکل گیا۔ اب آپ 100 سال کے بعد کیسٹ لگا دیں، سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں نے تو سیرے باندھے ہی نہیں، میرا تو نکاح ہوا ہی نہیں، میں نے تو جلسے میں تقریر کی ہی نہیں، میں تو اس شہر میں گیا ہی نہیں، اب چرب زبانی کے ساتھ، زبان کی تیزی اور تراری کے ساتھ ہر چیز جھٹلاتا چلا جائے، انکار کرتا چلا جائے، یا چلو مان لو کہ وہ بھول گیا ہو، لیکن جب کیسٹ لگا دی جائے گی تو انکار کر دے گا، جب اپنے آپ کو تقریر کرتا ہوا دیکھ لے گا تو انکار کر دے گا، جب اپنے آپ کو مجمع میں کھڑا دیکھے گا تو انکار کر دے گا، جب اپنے آپ کو قبول قبول کہتا دیکھے گا تو انکار کر دے گا، جب کسی کا جنازہ پڑتا دیکھے گا تو انکار کر دے گا۔ کبھی انکار ہو ہی نہیں سکتا، اب کیسے انکار کرے؟ اور یہ تو تصویر اس کے سامنے آ گئی، اب اس کے ہاتھ بولنے لگے، اب اس کے پاؤں بولنے لگے، تو اس وقت یہ بات سابقہ زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں تو کہتا ہوں اگر ہر آدمی کو اللہ اس کی ویڈیو دکھا دے تو اب بتلاؤ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ اور اگر انسان انسان کی زندگی کو کیچ کر کے، محفوظ کر کے اپنے پاس ایک ڈبی میں بند کر سکتا ہے، تو پوری زمین کو اللہ کی ویڈیو سمجھیے، پوری فضا کو۔ آج تو وہ باتیں جو باتیں اسلام میں 1400 سال پہلے تصور پیش کیا، زمین بولے گی، فضا بولے گی، ہوائیں بولیں گی، آج سائنسدان اس بات پر آ کر اقرار کر چکا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ تمام کی تمام بات فضا کے اندر باضابطہ کیسٹ ہو جاتی ہے، وہ تمام کی تمام بات زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ انسان بول کر چلا گیا، انسان بول کر خاموش ہو گیا، آپ اس کے خاموش ہونے کے 2 دن بعد، 4 دن بعد وہ فضا کے اندر گھومنے والی، زمین میں جذب ہو جانے والی اس آواز کو کیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ فضا اور ہوا کے اندر آپ کی اور میری آواز نہ ہوتی اور اس طرح یہ گردش کر نہ رہی ہوتی تو بتلاؤ یہ ریڈیو کہاں سے آواز ٹیپ کرتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن کہاں سے تصویریں ٹیپ کرتے ہیں؟ ان فضاؤں میں صرف آواز ٹیپ نہیں ہوتی، صرف انسان کے انداز ٹیپ نہیں ہوتے، بلکہ ان فضاؤں میں تو انسان کی تصویر بھی ٹیپ ہو جاتی۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جب فرمائیں گے کہ تیری نیت یہ تھی، اب آدمی کہے نہیں جی میری نیت تو یہ نہیں تھی، تو میں عرض کرتا ہوں اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ انسان کے ذہن میں جو سوچ ہے وہ بھی اس کو دکھا دے، یہ دیکھ یہ فلاں وقت ہے، یہ جھولیاں بھر بھر کے خرچ کر رہا ہے، اب یہ تو کھڑا ہوا ہے، یہ تو دیکھ خرچ کرنے کا تصویر دکھانا تو اب ناممکن نہیں، نہ یہ تو دیکھ سخاوت، اب یہ جو سخاوت کر رہا ہے اس تصویر میں، اب ذرا تھوڑا سا اپنے اس ذہن میں جھانک کے اس وقت تیری نیت کیا ہے، ہر چیز نظر آ جائے گی، ایک چیز۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں تو نے مال خرچ کیا، لیکن معلوم ہے کس لیے؟ کہ لوگ سخی کہیں، لوگ کہیں باجی واہ کیا بات ہے، بہت بڑا سخی ہے، اس نے تو حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی، لوگ کہیں جناب یہ تو بڑا غریب پرور ہے، لوگ کہیں یہ تو بڑا رعایا پرور ہے، لوگ کہیں یہ تو بڑا سخی ہے، داتا ہے، اس کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، یہ بڑا غریب نواز ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریفی جملے سننے کے لیے، اپنی آواز، اپنی دھاک، اپنا روب لوگوں میں قائم کرنے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کی ساکھ کو بچانے کے لیے تو نے یہ سب کام کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، لیکن یہ بتلا کہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور جب میرے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو پھر جا، جو کچھ تو چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، اب میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک تیسری قوم بھی آئے گی جس کا تعلق ہماری قوم سے ہوگا، عالم دین، خطیب، 16 نواں مقرر اور لیڈر۔ ہاں بھائی کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں علم سیکھا، میں نے ترجمہ پڑھا قرآن کا، تفسیریں پڑھی، شرح پڑھی، مفتی بنا، مولوی بنا، عالم بنا، مجتہد بنا، قاری بنا، پھر میں نے قرآن کی تلاوتیں کی، پھر میں نے 13 دین کی حقانیت بیان کی، پھر میں نے مجموعوں میں خطاب کیا، پھر میں نے وقت کے حکمرانوں کو للکارا، پھر میں نے ایسے سار جادو چلا کر لوگوں کو قرآن سننے پہ مجبور کیا، پھر میں پوری پوری رات تقریر کرتا تھا تو لوگ اٹھتے نہیں تھے، میں نے جتنا تیرے دین کو پھیلایا ہے، تیرے دین کی خدمت کی ہے، اتنا تو کسی نے کیا ہی نہیں ہے، آج جو مقام مجھے ملنا چاہیے اس کا کوئی دوسرا مستحق ہی نہیں ہے، تو حکم الہی ہوگا کہ میں تجھے بھی جانتا ہوں کہ تُو نے کس لیے کیا ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں، میرے پاس تیرے واسطے کوئی نعمت نہیں، میرے پاس تیرے لیے عدل و انصاف کے مطابق اگر بدلہ ہے تو وہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں۔ حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا، پھر مولوی ہے نا دلائل دے گا، اللہ یہ بدلہ تو نے اپنے قرآن میں فرمایا تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ جو حق بیان کرے گا میں اس میں راضی ہوں گا، تیرے قرآن کی یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، میں تو پڑھ کر آیا ہوں قرآن کو، میں تو سکھاتا رہا ہوں لوگوں کو، میں تو لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں، یا اللہ میں نے اتنے اچھے کام کیے اور بدلہ جہنم، یہ تو تیرے عدل کے خلاف ہے، تیرے انصاف کے خلاف ہے، یہ تو مزاج خدا کے خلاف ہے۔ حکم الہی ہوگا، جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ بتلا کہ تو نے یہ سب کچھ جو کیا ہے کس نیت کے ساتھ۔ اب یہ چپ، اللہ فرمائیں گے دیکھ میں تجھے آئینہ دکھاتا ہوں، یہ سب کچھ کیا کہ لوگ تاریخیں زیادہ لیں، اچھی تقریر کی فیس زیادہ ملے، اور بڑے بڑے جرت کے اظہار کیے تاکہ لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا بڑا بہادر ہے، کیا بات ہے جی، دوسرا حق نواز پیدا ہو گیا جی، کیا بات ہے جی، حکومت ساری ڈر دی ہے تو، کیا بات ہے جی، لیڈر تو یہ ہو جا ہوئے نا، کیا بات ہے جناب، بڑا شیر ہے، شیر پاکستان ہے، شیر ہی شیر ہے، دم لگن دی دے رہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے تو سارا واہ واہ کے لیے، اپنی لیڈری کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ بنانے کے لیے، عوام پہ اپنا روب قائم کرنے کے لیے، اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے، مزید ایم این اے شپ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، عوام میں اپنی عزت کے لیے، سب کچھ تو نے اس لیے کیا، سو ایم این اے شپ بھی مل گئی، سو عزت بھی مل گئی، عہدہ بھی مل گیا، مقام بھی مل گیا، تعریف بھی ہو گئی، شیر شیر دے نعرے بھی لگ گئے، میرے پاس کیا ہے؟ یہ بتلا کہ میری رضا کے لیے کیا تھا، یہ بتلا کہ میری خوشنودی کے لیے کیا تھا، یہ بتلا کہ اپنے اللہ میرے دین کو سر بلند کرنے کی نیت کے ساتھ کیا تھا؟ اگر یہ نیت تھی تو پھر جنت بھی ہے، یہ نیت تھی پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی ہے، یہ نیت تھی پیغمبر کی سفارش کبریٰ میں شریک بھی ہے، یہ نیت تھی صحابہ کے قدموں میں جگہ بھی ہے، یہ نیت تھی عرش کا سایہ بھی ہے، یہ نیت تھی تو پھر جنت کے دروازے کھلے ہوئے بھی ہیں، یہ نیت تھی ہر نعمت جو میں نے تیار کی ہے تیرے نام پہ الاٹ ہے، اگر یہ نیت ہے تو پھر پاتا چلا جا، جنت میں داخل ہوتا چلا جا، اگر یہ نیت نہیں ہے تو جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، میرے پاس تمہارے واسطے کوئی شے نہیں۔ تو دوستو آج صرف ایک بات لے کر جائیے، نیت۔ کوئی آدمی سپاہ صحابہ میں شامل ہے، کس لیے؟ اس لیے شامل ہے زیادہ زیادہ کام کرو، کر کونسلری کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اچھا بھائی مل، اگر اول تو ملے گا ہی نہیں، ہر آدمی کونسلر تھوڑی بن جاتا ہے، اول تو ملے گا ہی نہیں، دل کی دل میں رہی، لبوں پہ آنے نہ پائی، لیکن اگر میاں مل بھی گیا تو کتنی دیر کے لیے، کتنی دیر کے لیے؟ کیا نیت ہے، کیا ذہنیت ہے، کیا خواہش ہے؟ اللہ کی رضا ہے، خدا کی خوشنودی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کا جذبہ ہے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا جذبہ دل میں موزن ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، میں عرض کرتا ہوں سارا فطور یہیں سے چلتا ہے، جب نیت ٹھیک ہوتی ہے، نیت خالص ہوتی ہے تو عمل کا لباس خود بخود پہنا جاتا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا بھائی کس لیے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ جی بالکل اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا اٹھو ذرا پھر اللہ کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھ لیں۔ کہتے جی جان تو دے دیں گے، نماز ذرا مشکل ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے نعرے تو لگاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سپاہی صحابہ میں شامل ہو کر جان تو دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سینہ کھول کر گولی کھانے کو تو تیار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا نماز چھوڑ کر بھی کوئی خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے گولی کھانے کو تیار ہیں لیکن بد نظری کا عیب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کو تیار ہیں مگر دکان پر بیٹھ کر کم تولنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جسم قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے باوجود فحش گوئی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشوت لینے سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، رشوت دینے سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹی گواہی دینے سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی زبان سے گالی گلوچ کی تسبیحات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب مقصد اللہ کی رضا ہے پھر کام تولنا کہاں سے آیا؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہے جھوٹی گواہی دینا کہاں سے آیا؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہے روزوں کو چھوڑ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہے نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ جب مقصد اللہ کی رضا ہے جھوٹ کیسے بولا جا سکتے؟ جس کے دل میں اللہ کی رضا کا جذبہ مزدل ہے، یہ نیت آنے کی دیر ہے، یہ جذبہ پیدا ہونے کی دیر ہے، انسانی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا جی نیت تو ٹھیک ہے، عمل کمزوری ہے، نیت میں بھی کمزوری ہے، نیت میں بھی ہم نے تو یہ دیکھا ہے جو دل میں بات آتی ہے ہاتھ پاؤں منہ آنکھیں زبان خود بخود اس کے مطابق چلتے ہیں۔ دل میں بات آئی کہ اچھا کپڑا دکان سے خرید کر پہننا ہے، دل میں آنے کی دیر ہے، اٹھا دکان پہ گیا، کپڑا خریدا، پیسے دیے، لایا، سلوایا، ناپ دیا اور یہاں تک کہ پہن لیا۔ یہاں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دل میں اچھا کپڑا پہننے کی خواہش ہو، ہاتھ میں پیسہ بھی ہو اور پھر کہے نہیں، دل میں اچھا کپڑا پہننے کی خواہش تو ہے لیکن میں بازار نہیں جا سکتا، اچھا کپڑا پہننے کا شوق تو بہت ہے لیکن کپڑا خرید نہیں سکتا، عمل کی کمزوری ہے، کپڑا نہیں خرید سکتا، جذبہ بہت زیادہ ہے۔ اس دل میں تو جو چیز آ جاتی ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی غلط قسم کی، ہم نے دیکھا لوگ چکر لگاتے ہیں گھروں کے، چکر لگا رہے ہیں دیوانہ وار، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، گالیاں دے رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، یہاں تک کہ جان کو آ گئی کوئی پرواہ نہیں، خاندان کی بےعزتی ہو گئی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں نے اس کے ماں باپ کو کہا، ماں باپ نے سمجھایا کوئی پرواہ نہیں، دوستوں نے سمجھایا کوئی پرواہ نہیں، ایک غلط بات کسی کے بارے میں اپنے دل میں لے آیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس قدر آگے بڑھا ہے، نہ کسی کی ملامت کا خوف کرتا ہے، نہ کسی کی مخالفت کا خوف کرتا ہے، نہ کسی کی گالی کو خاطر میں لاتا ہے، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھتا ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو دل میں آئی سو کر گزرا، جو دل میں آئی سو۔ تو دوستو سب سے پہلی بات دل میں اس بات کا آ جانا کہ میں نے آج کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، میں نے جو قدم اٹھانا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں نے جو کام کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول اور رب کی رضا کے لیے میں نے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ جذبہ دل میں آنے کی دیر ہے، پھر انشاءاللہ منہ پر آپ ہاتھ پھیر کر جب نیچے لائیں گے تو داڑھی ہاتھ میں ہوگی، پھر آپ کو چھلا مچھا آلو نہیں نظر آئے گا۔ ہے کیوں؟ اصل جی گل یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آنے والے
سسرال کے احساس کو جذبات کا زیادہ احساس ہے پیغمبر کے دل میں، جو آپ کے روزانہ سنت پر اس طرح چلانے سے تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنت کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ناراضگی پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، چھوڑ دینے سے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اس چیز سے دور ہٹنے کی وجہ سے جو پیغمبر کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ پیغمبر کی شریعت کی حدوں کو توڑنے سے جو رب کی ناراضگی ہوئی اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنتوں کو ذبح کرنے سے جو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ احساس ہے سسرال والے ناراض نہ ہو جائیں، احساس ہے بیوی ناراض نہ ہو جائے، احساس ہے دوست ناراض نہ ہو جائیں، احساس ہے ساتھی کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، گلی والے کیا کہیں گے، سکول والے کیا کہیں گے، کالج والے کیا کہیں گے، بازار والے کیا کہیں گے، دفتر والے کیا کہیں گے، اور چھوڑ یہ دیکھ کے خدا کیا کہے گا، مصطفیٰ کیا کہے گا۔ یہ سوچ، ایک شخص تھا ایران کا، بہت بڑا شاعر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بڑے اشعار لکھے، قصیدے لکھے، نعتے لکھی، اس کے اشعار چھپ کر ہندوستان میں آئے۔ ایک آدمی نے اس کے اشعار پڑھے اور اس کا کلام پڑھا، اتنا متاثر ہوا اس کے کلام سے کہ اس آدمی نے اس کے کلام کو پڑھ کر دل میں یہ خیال کیا کہ جس کی زبان سے حضور کی اتنی تعریف ہوئی، جس آدمی کے کلموں اور جملوں سے پیغمبر کی اتنی مدح سرائی ہوئی، جس نے اللہ کی اس انداز میں حمد بیان کی، حضور کی نعت پڑھی، وہ کتنا بڑا بزرگ ہوگا، کتنا متقی ہوگا، کتنا عشق میں ڈوبا ہوگا، کتنا جذب و وجد کا مالک ہوگا، کس قدر وہ آدمی ولی اللہ ہوگا۔ اس نیت سے کہ ایسے ولی کی تو زیارت کرنی چاہیے، ایسے نبی کے عاشق کی زیارت کرنی چاہیے، یہ آدمی ہندوستان سے چلا اور ایران میں گیا۔ چلتا چلتا اس شہر میں پہنچا جس شہر کا وہ شاعر تھا، پوچھتا وہ شاعر کہاں، اس کے گھر میں گیا، گھر والوں نے کہا کہ ابھی وہ یہاں سے نکلا ہے، حمام میں گیا۔ پوچھتا اس حمام میں چلا گیا۔ اب حمام میں جب داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک حجام ہے، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص ہے، حجام استرا لے کر کرسی پہ بیٹھنے والے آدمی کی داڑھی مونڈ رہا ہے اور اس کی صفائی کر رہا ہے گالوں کی۔ تو اس نے جاتے ہی پوچھا کہ جناب میں فلاں شاعر سے ملنا چاہتا ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں اور اس کی زیارت کا خواہش مند ہوں، گھر سے پتا چلا کہ حمام پہ آیا ہے لیکن یہاں مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، آپ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ وہ شاعر کہاں ہے؟ تو وہ شاعر خود بول پڑا کہ ماشاءاللہ آپ ہندوستان سے آئے؟ جی میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ آپ نے شاعر کا کون کون سا کلام پڑھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے فلاں کتاب کا پڑھا، فلاں پڑھا، میں نے فلاں نعت پڑھی، فلاں نظم پڑھی، میں نے فلاں فلاں قصیدے پڑھے، یہ سارے میں نے پڑھے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو اسے ملنے آیا؟ جی ہاں ملنے آیا ہوں۔ تو شاعر نے بڑی شوخی کے ساتھ کہا کہ اس وقت جو تیرے سامنے ہے یہ وہی شخص ہے، یعنی وہ شاعر میں ہوں۔ اس نے ہندوستان کے آدمی نے جب اس کو دیکھا تو حیران ہو گیا، حیران ہو کر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا آغا ریش میں تراشی، اے آغا شاعر، تو شاعر ہے، تو پیغمبر کی صفت و ثنا اور مدح سرائی کرنے والا ہے، حضور کی نعت بیان کرنے والا ہے، آغا ریش میں تراشی اور تو خود داڑھی منڈوا رہا ہے؟ حیرت سے کہا کہ تو داڑھی منڈوا رہا ہے؟ وہ آگے سے شاعر تھا نا، اس نے جواب بھی شاعری میں دیا، اس نے کہا بلے ریش میں تراشم دلے کس نمے خراشم، ہاں یہ کیا بات ہے، میں داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں مڈ رہا، ریش میں تراشم داڑھی تراش رہا ہوں، دلے کس نمے خراشم، کسی کے دل کو خراش تو نہیں لگا رہا، داڑھی مونڈنے میں کیا عیب ہے؟ وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کا دل نہ دکھے، جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ ہمارے یہاں بھی کہتے جی بس ہو تو جی ساڈے تو کوئی شہ نہیں، اسی کسے دا دل نہیں دکھاؤندے، اور فلاں آدمی ہے جی دل نہیں دکھاؤندا کسے دا، لوگ بدکاری کرن اے روک کے دل نہیں دکھاؤندا، لوگ جھوٹ بولن اے چپ کرا کے دل نہیں دکھاؤندا، لوگ ڈنڈی مارن اے انہوں روک کے دل نہیں دکھاؤندا، لوگ غلط بیانی کرن اے انہوں جھوٹا آکھ کے دل نہیں دکھاؤندا، ظلم و ستم دا دور دورہ ہوئے روک کے دل نہیں دکھاؤندا، کوئی آدمی یدی محفل چاہ کے غلط بیانی کرے اس نو سمجھا کے دل نہیں دکھاؤندا، یدی محفل چ بہ کے لوگ انگشت نمائی کرن روک کے دل نہیں دکھاؤندا، یدی محفل چ مرد عورتاں کٹھے آن اے روک کے دل نہیں دکھاؤندا، محفل سماع تے عورتاں مرداں دا کٹھ ہوئے اے منع کر کے دل نہیں دکھاؤندا، میلے تے عرس تے آ کے لوگ بدماشی عیاشی فحاشی نو عام کرن، اے روگ کے دل نہیں دکھاؤندا جی، اللہ دی مخلوق دا دل نہیں دکھاؤنا۔ کسی کا ریش میں تراشم، دلے کسن میں خراشم، داڑھی مڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ بھی تو کچھ شاعر تھا، شاعر کا کلام پڑھتا بھی وہی ہے جس کو خود شعر سے مس ہو۔ جس آدمی کو شعر سے کوئی تعلق نہ ہو اسے کیا پتا ہے کہ یہ جو بین بج رہی ہے اس کا کیا معنی ہے۔ تو آگے سے یہ بھی شاعر تھا، اس نے کہا آغا کیا کہہ رہے ہو کہ تو کسی کا دل نہیں تراشتا، بلکہ میں تجھے یہ کہتا ہوں دل مصطفیٰ میں تراشی، تو پیغمبر کا دل دکھاتا ہے۔ تجھے عام چھوٹے چھوٹے کے دلوں کا احساس ہے، محلے والے کا دل نہ دکھے، سسرال کا دل نہ دکھے، دوست کا دل نہ دکھے، باپ کا دل نہ دکھے، اولاد کا دل نہ دکھے، بیوی کا دل نہ دکھے، کالج کے ساتھیوں کا دل نہ دکھے، میرے محبوبوں کا دل نہ دکھے، میرے یاروں کا دل نہ دکھے، اور تمہیں ان کے دلوں کا احساس ہے، تجھے کبھی خیال نہ ہوا کہ پیغمبر کا دل دکھتا ہے۔ پیغمبر کا جب کوئی آدمی نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے تو بتلاؤ پیغمبر کا دل دکھتا ہے یا نہیں دکھتا؟ اور میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا عاشق کہلانے والے، میرا غلام کہلانے والے، تجھے میری صورت پسند نہیں؟ تجھے میری شکل پسند نہیں؟ اللہ نے 124,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، کوئی ایک نبی بھی داڑھی موڑنے والا نہیں تھا، کوئی ایک نبی بھی کھودا نہیں تھا، کسی ایک نبی کی داڑھی بھی مجھ سے کم نہیں تھی۔ ایک نبی کی داڑھی مجھ سے کم؟ اب مجھے بتلاؤ اگر یہ داڑھی کہتے جی اور دراصل اچھی نہیں لگتی، سونی نہیں لگتی، آدمی نو ہر ویلے سونا بننا چاہیے، سونا بن کے رہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس نے بتلایا کہ داڑھی سے آدمی کوڑا ہو جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہیں کسی جگہ ایک داڑھی والے کو بٹھاؤ، ایک مونڈنے والے کو بٹھاؤ، دونوں میں سے آپ دیکھ لیں کس کا چہرہ سونا۔ اور خاص طور پر جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ایک کے پچکے گال منہ کے اندر، شکل بھی تبدیل، ایک کے چہرے پہ سفید داڑھی، دونوں کو بٹھاؤ، پوچھنے والے سے پوچھو کہ کس کے سامنے، کس کی عظمت کے سامنے نگاہیں جھکتی چلی جاتی ہیں، کس کا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل اچھا نہ لگے، نبی کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک آدمی ہجرت کر کے آیا، بہت سارے لوگ ہندوستان چھوڑ کر آئے، ہندوستان چھوڑ کر آئے تو پھر اس کا خیال ہوا کہ یار چلو جائیں اپنے پرانے گھر دیکھیں، اپنا پرانا ملک دیکھائیں۔ گیا یہاں سے تو اپنے گھر کا دروازہ کھٹکایا تو تھوڑی دیر بعد بڑی بڑی مونچھوں والا اور بڑی لمبی لمبی داڑھی والا، لمبے لمبے بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس نے کہا بھائی کتوں آیا ہے؟ خیر ہے؟ اس نے کہا سردار جی دراصل پاکستان چو آیا کہ یہ میرا گھر تھا، اور میں نے کہا چلو اپنے گھر کو دیکھائیں۔ اس نے کہا اچھا تو پہلے اس گھر میں رہتا تھا؟ ہم بھی ایسے گھر پنجاب میں چھوڑ کر آئے، لیکن آجا خیر پائے، بیٹھے باتیں شروع ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا یار یہ بتلاؤ کہ یہ جو گھر چھوڑا تھا، ملک چھوڑا تھا، تو کس لیے چھوڑا تھا؟ کہنے لگے سردار جی اسلام کے لیے۔ بھائی وہ اسلام کیا چیز ہے؟ کہتے جی اللہ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے۔ بھائی وہ اللہ نے کیسے بتلایا کہ میرا دین اور نظام ہے؟ کہ جی اللہ نے اپنے رسول بھیجے، اپنا محبوب بھیجا۔ اچھا اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے؟ اللہ نے کتنا مرتبہ دیا آپ کے رسول اور نبی کو؟ جی سارے نبیوں کے امام، سب سے اعلیٰ اور بالا۔ بھائی ہمارے نبی کا تو یہ مقام ہے کہ وہ 7 آسمانیں پار کر کے، وہ تو سدرت المنتہا سے آگے نکل کر عرش الہی کے اوپر گزر کر اللہ کے پاس ہو کر آئے ہیں۔ اتنا مقام ہے ہمارے پیغمبر کا، اتنی عظمت ہے ہمارے پیغمبر کی۔ اب ہندو کیسے کہنے لگا یار یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں کہ تو اس نبی کا امتی ہے، اسلام کے لیے گھر چھوڑا ہے، اسلام کے لیے ملک چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، لیکن یہ بتلا کہ جو نبی عرش تک گیا ہے اس نبی کی تجھے شکل پسند نہیں؟ اس نبی کی تجھے شکل؟ ہمارا گرو کہنے لگا جنگل میں چلا گیا تھا، آبادی چھوڑ کر ویرانے میں چلا گیا تھا، جنگلوں میں پھرتا رہا، اس کے بال بڑھ گئے، جنگلوں میں پھرتا رہا، اس کی مونچھیں بڑھ گئی، جنگلوں میں پھرتا رہا، اس کے جسم کے بال بڑھ گئے، اور اس کے پاس وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، حجام نہیں تھا جو اس کو ٹھیک کرتا، اس کے پاس کینچی استرا وغیرہ نہیں تھا جو ٹھیک ہوتا، اور بزدل اتنا تھا کبھی وہ درخت پہ بھی نہیں چڑھا۔ اوے ہمارا گرو درخت پہ نہیں چڑھا، ہم نے اس کی سنت کو مانتے ہوئے مونچھیں بڑھا دی ہیں، بال بڑھا دیے ہیں، اور ہر وقت اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تیرا نبی عرشوں پہ جائے تجھے شکل پسند نہیں، میرا گرو جنگلوں میں جائے واپس آئے تو میں اپنی شکل ویسے بنا چکا ہوں جو انسانی جیسے نکل گئی، تو کیسا مسلمان ہے، تیری کیسی ہجرت ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے بس اس کی بات اتنی دل میں لگی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد پیغمبر کی سنت پہ اس طرح، پیغمبر کی سنت پہ اس طرح تو بھائی بات ہے اپنے اپنے ذوق کی، اپنی اپنی طبیعت کی، کوئی خوش کرنا چاہتا ہے سالیوں کو، کوئی خوش کرنا چاہتا ہے بیوی کو، کوئی خوش کرنا چاہتا ہے سورے کو، کوئی خوش کرنا چاہتا ہے دوستوں کو، اور کوئی خوش کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کو، کوئی خوش کرنا چاہتا ہے اللہ کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج کی ساری تقریر کا خلاصہ، اخلاص ہے نیت، جو کام بھی کریں جتنا نیت میں اخلاص ہوگا اتنا زیادہ پھل ملے گا، اتنا زیادہ پھل ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی اگر اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو خرچ کر دیں، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ بھی خرچ کریں سونے کا، تو صحابی کی جو کی مٹھی کو پہنچے۔ کہ صحابی کے دل میں جو اخلاص ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ موجزن ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔